أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
حضرت میرے شیخ میرے پیر و مرشد عارف باللہ قطب العالم شیخ العرب والعجم شب تبریز دورہ اور رومی فانی, میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کنت, فرماتے ہیں کہ زرغبن تزدد حبن, زرغبن تزدد حبن, کہ تم زیارت کرو ملاقات کرو ناغا دے کر تو تزدد حبن, اس سے محبت میں زیادتی ہوگی اضافہ ہوگا. یہ آپ نے قاعدہ بیان کیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول, وہ فرماتے ہیں کہ کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. مولانا منصور صاحب شیخ الحدیث حضرت بن نوری کے شاگرد اور میرے پیارے شیخ کے خلیفہ, وہ فرماتے ہیں کہ کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, چپکتے چپکتے چپک جائیے گا, کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, چپکتے چپکتے چپک جائیے گا, بھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو, چپکتے چپکتے چپک جائیے گا. یہ مولانا منصور صاحب کا شعر ہے, یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں چپکے رہو. تو میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا تھا. الزما بصحبت النبی جی صلی اللہ تعالی وسلم, اسی لیے یہ جو کعبہ شریف میں خانہ کعبہ اللہ تعالی کا جو گھر ہے, دروازے سے لے کر حجر اسود تک کا جو دیوار ہے, دروازے کے بعد حجر اسود تک جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم یعنی چپکنے کی جگہ اور چپٹنے کی جگہ اور چمٹنے کی جگہ, چپکنے کی جگہ, چپٹنے کی جگہ اور چمٹنے کی جگہ. ادھر ہی بیٹھو نا. وہاں تو آپ نظر نہیں آئیں گے, یہاں آئیے نا. شاباش ماشاء اللہ, دیکھو سامنے آ گیا نا, یہ ڈھیر مزیدار تھے, ڈھیر مزیدار دے. تو ملتزم کے معنی ہیں چپکنے کی جگہ, چمٹنے کی جگہ اور چپٹنے کی جگہ, جس کا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کر کے سینے کو اور گال کو بھی چپکا دے, اور وہاں پر دعا مانگے وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, لیکن وہاں پہنچنے کے لیے دھکے دیتا ہوا عورتوں سے چپٹتا ہوا نہ جائے. اپنے ٹائمنگ سیٹ کر لے, اوقات کو بدل لے, اور اوقات کو تبدیل کر کے کہ جس وقت رش نہ ہو اور عورتیں نہ ہو تو ان سے بچتا ہوا ملتزم سے جا کر چپک جائے, چمٹ جائے, چپٹ جائے, اور دعا مانگے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی صحبت میں چپکا رہتا تھا اور چمٹا رہتا تھا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ زر غبن تزدد حبن، زر زیارت کرو ناغا دے کر، تزدد حبن تو اس سے محبت میں زیادتی ہوگی. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف ہے، یہ جو حدیث شریف زر غبن تزدد حبن ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات دے کر ناغا دے کر ملو، روزانہ ان کے گھر مت جاؤ، جلدی جلدی مت جاؤ، تھوڑی سی تھوڑے سے فاصلے سے جاؤ، جلدی جلدی ان سے جا کر مت ملو، تھوڑا فاصلہ دے کر ملو. یہ قاعدہ کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے. ان سے جلدی جلدی مت ملو. تھوڑا سا پیچھے ہو، ادھر بٹھاؤ. یہ قاعدہ رشتہ داروں کے لیے ہے کہ زر غبن تزدد حبن، رشتہ داروں سے جلدی جلدی مت ملاقات کرو، جلدی جلدی مت ملا کرو، تاکہ محبت میں زیادتی ہو، ناغا دے کر ملو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ زیادتی محبت کے لیے ایک قاعدہ، اور وہ قاعدہ یہ کہ ملاقات دے کر ملنے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، عاشقوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ عاشق کو بولو کہ روزانہ اپنے محبوب کی گلی کے چکر نہ لگاؤ، تو کیا عاشق اس پر صبر کرے گا؟ عاشق اس پر صبر نہیں کرتا. وہ تو بیوی کے ایک دن مہکے جانے سے اس کے دل پر قیامت، بیوی کی جدائی دل پر قیامت ڈھا جاتی ہے ایک دن کی. اور عاشق کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ مصروفیت کا بہانہ بنا کر وہ یہ کہے کہ مجھے وقت نہیں ملا اس لیے میں اپنی مونچھے نہیں بنا سکا. یہ عاشق کا کام نہیں ہے، کیونکہ عاشق تو ہے ہی وہ کہ جو ہر وقت ہر سانس اپنی نگرانی کرتا ہو، نگہبانی کرتا ہو. اور جو یہ کہے کہ مصروف تھا، ٹائم نہیں ملا، تو یہ شخص عاشق نہیں ہے. اور مونچھیں بڑی بڑی رکھنا، جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنارے پر مونچھ آ گئی، اوپر کے ہونٹ والے کنارے پر، تو یہ بڑی مونچھ کہلاتی ہے. اور بڑی مونچھ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی مونچھ رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اگر اسی حال میں موت آ گئی، موت کے آنے کا کوئی وقت ہے کیا؟ کسی کو پتا نہیں ہے کہ موت کے آنے کا وقت کیا ہے. اور جس سے دین سیکھ رہا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی مونچھیں کیسی ہیں. جب وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مونچھوں کو بالکل باریک رکھتا ہے کینچی سے کہ کھال نظر آتی ہے، یہ اصل طریقہ ہے، تو پھر دین سیکھنے والا پھر کیا سیکھ رہا ہے وہ؟ اب اگر یہ بہانہ کرے کہ میں مصروف تھا، وقت نہیں ملا اور یہ نہیں ملا، تو یہ سب بہانہ ہے، کیونکہ مونچھ بنانے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. پتہ یہ چلا کہ دل میں ابھی اللہ کی محبت، تعالیٰ کی محبت کا درد نہیں ہے. کیونکہ جس کو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہوتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا، وہ اپنے شیخ پر اتنا فدا ہوتا ہے، دینی مربی پر فدا اور قربان ہوتا ہے، اور اس کا وفادار ہوتا ہے، اور اس کی صحبت اور ملاقات پر حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے. اور جیسا وہ کرتا ہے ویسا وہ کرتا ہے. یہی تو ہے ملاقات کا، تعلق کا فائدہ. کیونکہ جب استاد اور مربی، دینی استاد اور دینی مربی دیکھتا ہے کہ مجھ سے دین سیکھنے والا میرا شاگرد، میرا مربع، میری بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ لنگوٹی باز ہے اور وفا کے اندر ابھی اس کے کچھ کمی ہے, بہانے بناتا ہے ابھی یہ, تو پھر اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی, کہتا ہے ابھی یہ جو ہے نا وفا سے عاری ہے, یہ اس کے وفاداری میں کمی ہے. اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ جی ہمیں وقت نہیں ملا, یہ صرف بہانہ ہے, کیونکہ اگر اس کے اتنا مصروف ہے تو اس کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, اس کو لیٹرین بھی نہیں جانا چاہیے, کیونکہ مصروف آدمی کو لیٹرین جانے کی کیا فرصت ہے, مصروف آدمی کو کھانا کھانے کی کیا فرصت ہے, لیکن ان آرام کا بھی وقت ہے, بیوی بچوں میں بھی جا رہے ہیں, ہنس بول بھی رہے ہیں, گپے بھی لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وقت موجود ہے. رہی بات پھر کمی کس چیز کی ہے, کمی ہے کہ ابھی اللہ اس کو پیارا نہیں ہے, ابھی اللہ تعالی کا پیار اس کے رگ و جان میں گھسا نہیں ہے, ورنہ یہ اپنی زندگی کے احساس کی نگرانی کرتا. لہذا اللہ تعالی کی نافرمانی کی ایک سانس گزرنا یہ کیا ہے میرے دوست. اب جو مسئلہ یہی ہے کہ جو مونچھ اس کنارے پر آ جائے, اوپر کے ہونٹ کے اس کنارے پر, وہ بڑی مونچھ ہے اور آپ کی شفاعت سے محرومی ہے. اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا, مر گیا, تو کیا منہ لے کر جائے گا شفاعت کے لیے؟ اور جو اللہ تعالی کے رسول کی خوشی اور رضا کی پرواہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی فکر نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس پر جو مصیبتیں آ جائے کم ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذر غبن تزدد حبن, میرے مرشد نے فرمایا, اس حدیث شریف کے مصداق وہ رشتہ دار ہیں کہ رشتہ داروں سے جلدی جلدی مت ملو, ان سے ناغہ دے کر ملو. ان کو آگے بٹھا دو, دامیر صاحب دے, ہاں امیر صاحب نہیں, امیر صاحب دے, ہے نا, اب صحیح لگا, مخرج سے ادا ہونا چاہیے صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ, امیر صاحب دے, کیونکہ جو زبان بولے اس کے لہجے کی رعایت کرے. اس لیے تو قرآن مجید کا سیکھنا ضروری ہے, کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, لہذا قرآن مجید کا سیکھنا یہ واجب ہے. اس کو عربی لہجے میں پڑھا جائے گا, نہ اردو لہجے میں نہ پشتو لہجے میں, عربی لہجہ سیکھے اس کا. قرآن مجید کا سیکھنا یہ واجب ہے. کیا چیز سیکھے؟ کہ قاف قاف موٹا قاف اور کاف دونوں میں فرق کیا ہے, حلوہ ہا ہا اور ہا, یہ فرق سیکھے, دال اور واد, سا سین ز لال, یہ سب فرق سیکھے قاری صاحب کے پاس. روزانہ آدھا گھنٹہ دے, انشاءاللہ ڈھائی تین مہینے میں قرآن مجید کے حروف کی سمجھ پیدا ہو جائے گی, پتہ سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید کو پڑھنا کیسے. اس کے لیے وقت نکالے, ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں چائے پی کر تبصرے اور گپے لگانے کا وقت ہے, قرآن مجید سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں چائے پیتے ہیں نا, بیٹھے میں گپے لگا رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں, نہ جماعت کی نماز ہے نہ قرآن مجید سیکھنے کا وقت ہے. اور اسی طریقے سے مسافے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرے. اگر رومال کندھے پر آ گیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ شیخ الحدیث بن گیا, کندھے پر رومال ڈال کر. اگر کوئی آدمی کندھے پر رومال ڈالے تو علامہ وقت بن جائے گا کیا؟ اب عجیب ہے, لوگ دیکھو مسافہ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, اور اگر وہ مولوی کہلاتے ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا جب میں راستے میں گزرتا ہوں تو مجھے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی لوگ نظر آتے ہیں جو میرے پاس یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں، ان کی شلواریں بھی پتہ چلتی ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ہاتھ سے مصافہ کر رہے ہیں جو کہ خلاف سنت طریقہ، مصافہ دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، دو ہاتھ سے ایسے دونوں برابر رکھے ایسے مصافہ کرے، پھر دونوں ہاتھ سے مصافہ کرے، یہ ہے سنت طریقہ، اور ہاتھ یہاں نہ لگائے، ایسے مصافہ کرتے نا، ایسے لمبائی نہ ناپ کے دکھائے کہ کتنی کس کی کیا چیز کتنی لمبی ہے، یہ تو ناپنے کے لیے نا کہ دیکھو میرے پاس یہ فلاں چیز نہیں لمبی، فلاں چیز نہیں لمبی، یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے مصافہ کرے دونوں ہاتھوں سے، اور نرم مصافہ ہو، کشتی نہ لڑے، مصافحے میں کشتی نہیں لڑنی چاہیے، اگر زور دکھانا ہے تو بیوی کو دکھا، نرم نرم مصافحہ ہو، یہ سنت طریقہ ہے، خلاف سنت کام نہ کرے، کیونکہ خلاف سنت کام کرے گا تو نفع نہیں ہوگا، دیکھو جاؤ اٹھو اب مونچھوں کو درست کر کے آؤ، جاؤ اس کا انتظار کر لو جگہ کا، وہ واپس آئے گا نا، جو واپس آئے اس کا حق ہے، لازم ہی بیٹھو واپس کھسک جاؤ، اپنی گاڑی کو ریورس کرو، اس کے لیے جگہ کا انتظار کرو، جو مسلمان مجمع سے اٹھ کر جائے اور یہ مسئلہ ہے اور اس امید پر ہے کہ واپس آئے گا تو اس کے لیے جگہ واجب ہے، یہ اس کی جگہ ہے، ہے نا، یہ آداب سیکھنا ضروری ہے، ارے اس کو بولو کہاں جا رہا ہے، بولو یہیں سے ٹھیک کرو بھائی، جاؤ مشین رکھیے نا، یہ ہوتا ہے دین سیکھنے کا فائدہ کہ اگر استاد کوئی بات کہہ دے تو خوش ہے، چاہے وہ بری بھی لگے، لیکن محبت کی جیسے لذت لذیذ ہو جاتی ہے، محبت سے اس کا لطف بڑھ جاتا ہے، ورنہ اگر کسی کو بولو تو ڈنڈا اٹھا کے مارے گا، کہے گا تم نے ہم کو کیوں بولا، لیکن محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہی ہے بس پیری مریدی، کہ پیر جو ہے جو سنت کا راستہ پر چل رہا ہے اور سنت کا راستہ سکھاتا ہے، جب پیر کوئی کام بولتا ہے تو مرید فوراً مانتا ہے، کیونکہ وہ محبت کا رشتہ ہے نا، یہ ہے پیری مریدی، اصلی پیری مریدی، اور نقلی پیری مریدی کیا ہے کہ پیر صاحب کتنی بڑی توند ہے، وہ نقلی پیری مریدی ہے، اور مرغے کھا رہے ہیں بس، عورتوں سے ٹانگے دبوا رہے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی منڈی ہوئی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، ٹی وی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ نقلی پیری مریدی ہے، وظیفے پڑھ رہے ہیں اور دم دم درود کر رہے ہیں، وہ نقلی پیری مریدی ہے، اصلی پیری مریدی کیا ہے کہ سنت پر چل رہا ہے اور سنت پر چلا رہا ہے، یہ ہے اصلی پیری مریدی، شریعت اور سنت کا متبع اور پابند ہے، اور تم بھی چلے جاؤ، وہ مشین موجود ہے وہاں پہ، یو دعا دھیرے دھیرے سڑئی سڑئی، تین آدمی گئے مونچھیں بنانے کے لیے، یو دعا درے، اور ایک آدمی اور ہو جائے گا تو سلور ہو جائے گا. مشین موجود ہے، وہ مشین سے منہ صاف ہو جاتی ہے، جا تم بھی بنا لو، سلور ہو جائے گا. ابھی باریک ایسے کر لے، ایسی باریک، جا شاباش، مردانگی تھوڑی ختم ہوگی. اب سلور ہو گیا نا، اور اگر ایک اور جائے گا تو پنزا ہو جائے گا. مجھے جہاں تک گنتی آتی ہے میں وہاں تک تو لے جاؤں. یہ دیکھو، یہ پی جی مریدی کا فائدہ ہے. دیکھو ماشاءاللہ کیسا فرق پڑ گیا. یہ یو آدمی ہے، ابھی دعا آئے گا، پھر درے آئے گا، پھر سلور آئے گا. دیکھو کیسا فرق پڑ گیا. ان کو دکھاؤ نا ادھر. ارے میاں اس کو دکھا ادھر، ادھر کیسا. یہ دا افضل دے، یعنی بریتونے برابر کٹکوا، بریتونے برابر کٹکوا. دیکھو ماشاءاللہ. اور یہ فائدہ ہے پیری مریدی کا، ورنہ اگر کوئی اور بولے تو جاؤ ہم نہیں مانتے تمہاری بات. یہ ہے نسوار نہ کھانے کا فائدہ، ورنہ اگر وہ ہو تو لڑے کہ تم نے ہمیں کیوں بولا ایسے، اب ہم تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے. اور پیری مریدی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ محبت سے پڑا رہتا ہے، ڈانٹ بھی کھاتا ہے بھاگتا نہیں ہے. یہی تو اصلاح ہے. شیخ اسی کو تو بولتے ہیں جو اصلاح کرنے میں مرید کو یہ نہ دیکھے، صحیح بات بتانے میں یہ نہ دیکھے کہ یہ بڑا آدمی ہے، قبیلے کا بڑا ہے، یا مالدار ہے، یا بھاگ جائے گا. اس کا کام ہے صحیح بات بتانا. اگر کوئی بھاگے گا تو اپنی حماقت اور بیوقوفی سے بھاگے گا، اور جو بھاگ جائے ایسے آدمی سے بہتر ہے کہ وہ آئے نہیں. اچھا ہے بھاگ جائے، کیونکہ اس کا مطلب کیا، وہ بھگوڑا ہوا، بھگوڑا اور پکوڑا زیادہ کھاتا ہے یہ، اس لیے بھگوڑا ہے یہ. اور جو جوتے کھا کے بھی پڑا رہے یہ با وفا ہے. جو جوتے بھی کھائے، ایسا ہو کہ جوتے بھی کھائے پھر بھی پڑا رہے کہ چھوڑوں گا نہیں میں، کچھ بھی کر لو ڈر نہیں چھوڑوں گا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوم رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت نے ڈانٹ کر خانقاہ سے نکال دیا، نکلو یہاں سے. دعا سڑائی، دعا سڑائی. دیکھو یہ بھی آگے نا، یہ بھی خان صاحب ہے، سید بھی ہے. یہاں ایک آدمی بیٹھے گا، آپ اپنی جگہ پہ جانا ہے نا، اس کی لیے جگہ رکھو. دیکھو دعا سڑائی آ گیا. اب دیکھو ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ دیکھا میرے دوست روزانہ کے بیٹھنے والے، تو ان کی کمی کو اچھا نہیں لگا. جیسے باغبان جب کوئی شاخ ٹیڑھی دیکھتا ہے فوراً کاٹتا ہے یا انتظار کرتا ہے. اب میں نے کہا کہ ایسے ہی دیکھو، اب اچھا لگ رہا ہے، فوراً ہو گیا عمل. مشین موجود ہے مفت میں، کوئی پیسہ تو نہیں لیا، وہ مشین میری ہے. جس مشین سے صاف کیا نا، وہ مشین اس فقیر کی ہے، اور پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا. دیکھو مفت میں مچھے بن رہی ہے نا، مفت میں. اسی لیے میرے مرشد کی شان میں حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے ایک شعر کہا ہے کہ مفت بٹتی ہے مئے ناب محبت یہاں پر، اللہ تعالی کی محبت کی شراب مفت ملتی ہے، تیرے میخانے سا دیکھا کوئی میخانہ نہیں. کہ اللہ کی محبت مفت میں مل رہی ہے، مجھے بھی مفت میں بن رہی ہیں، ورنہ نائی کے پاس پیسہ لگتا. اب یہاں مفت میں ہو گیا، مزے. اور مشین بھی میری ہے. اب اس لیے بتا دیا کہ جو جن کو تعلق ہے ان کو مزہ آ جائے گا کہ شیخ کی مشین سے سر منڈا ہے. کیونکہ جب مرید کو شیخ مونڈتا ہے نا، تو مرید جو عاشق ہوتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، اس کو مستی آ جاتی ہے. اور وہ آدمی جس کو کبھی کبھار آتا ہے اس کو نہیں بول سکتا، کیونکہ جانتا ہے بھائی اس کو بولوں گا ناراض ہو جائے گا. اور جو روزانہ آتا ہو اس کو حق ہے بولنے کا. جس نے اپنے کو حوالے کر دیا کہ بھائی ہم تو تمہارے پاس آتے ہی دین سیکھنے، ہمیں بتاؤ. تو دین ایک ہے بتانا، ایک ہے دین پر چلانا. تو دین کو چلانا یہ شیخ کرتا ہے. جہاں پر میٹ ٹیڑی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا وہ ٹیڑی انگلی کر لیتا ہے. اور مرید کو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ بولے, ہے نا؟ دیکھو نا, ایک شریعت کے مسئلے پر عمل ہوا نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نا, الحمدللہ. لہذا اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رہبر دیا, ایسا مربی دیا جو پرواہ نہیں کرتا کسی کی. ورنہ اگر بتائیے شاخ ٹیڑھی رکھے مصلحت پسندی کرے تو یہ رہبر کیا کر رہا ہے؟ خائن ہے, خائن, خیانت کر رہا ہے. لہذا اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے رہبر ایسا دیا کہ وہ رہبر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اچھا, یہ کتاب جیب میں رکھی ہوئی ہے, ماشاء اللہ, نفع ہے نا اسے, ماشاء اللہ. تو میرے پیارے دوستو دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, دیکھ ماشاء اللہ, شاباش. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا, زرغبا تزدد حبا, کہ زرغبا زیارت کرو, ملاقات کرو ناغہ دے کر, تزدد حبا اس سے اللہ تعالی اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. ادھر آؤ مولوی صاحب, آگے بیٹھے نا. تو آپ نے کیا فرمایا, ناغہ دے کر ملاقات کرو, جلدی جلدی مت ملو تاکہ اس سے محبت بڑھے. تو یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ رشتہ داروں کے لیے. یعنی رشتہ داروں سے جلدی جلدی مت ملو. بیٹھو ادھر, یہ دیکھو ماشاء اللہ, دگا صحیح دے, بولو ٹیٹ دے, ہاں ہاں, نور معلوم ہو رہا ہے, دل میں سکون پتہ چل رہا ہے نا, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو ابھی درے سڑے آ گئے, سلور والا کہاں ہے؟ وہ لائن میں لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یو دعا درے درے ہوئے نا, تین درے سڑے, ان کی مچھے صاف ہوئی, بریتو نے برابر کٹکوا, مچھے بالکل باریک, یہ افضل ہے. اور جو مچھ یہاں تک آ جائے اس کنارے تک, وہ بڑی مچھ ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, اس حدیث شریف کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو بڑی بڑی مچھے رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اگر دیکھ لو ماشاءاللہ, دیکھا ان کو کیسے لگ رہے ہیں یہ؟ ہاں بھائی دیکھا, تینوں آدمی کھڑے ہو, کھڑے ہو, اب دکھاؤ ان کو, تینوں تینوں مڑ جاؤ, پورے مڑ جاؤ, دیکھو دیکھو ان کو کیسا لگ رہا ہے, اچھے لگ رہے ہیں نا, مچھے کاٹ کر اچھے لگ رہے ہیں نا. اور بیٹھ جاؤ, مچھے کٹنے سے حسن کیسا بڑھ جاتا ہے, جمال ہوتا ہے نا چہرے پر, خوبصورتی آ جاتی ہے مچھے کاٹنے سے. تو میرے پیارے دوستو, میں ایک بات بتا رہا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملو. اور حدیث اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, چوتھا آدمی کا ہے یہ رنگ والا, اس کی صاف نہیں ہوئی, ہو گئی, خود کر رہے ہیں مشین سے یا کینچی سے؟ اچھا مشین سے نہیں کی, حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زر غبن تزدد حبن، ملاقات کرو زیارت کرو لیکن ناغہ دے کر، جلدی جلدی نہ ملو. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت الزما بصحبت النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چپکا رہتا. اب بظاہر ان دونوں حدیث میں تضاد معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ ناغہ دے کر ملو، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو ہر وقت چپکا رہتا تھا. الزما معنی چپکنے کے ہے، چپکنا، چپٹنا اور چمٹنا، لزوم. تو میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، وہ کیا فرمایا کہ دیکھو یہ قاعدہ، یہ جو حدیث شریف ہے ناغہ دے کر ملاقات کرو اس سے محبت بڑھتی ہے، یہ قاعدہ رشتہ داروں کے لیے، عاشقوں کے لیے نہیں ہے. عاشقوں کے لیے نہیں ہے. آپ کسی عاشق کو بولیں کہ بھائی تم یہ کیا بات ہے کہ روزانہ تم اپنی محبوب کی گلی کے چکر لگاتے ہو، زد کبھی کبھی ملا کرو، کبھی کبھی جایا کرو، تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اس پر ہم کو قدرت نہیں ہے، ہم محبت سے مجبور ہیں. تو پتا چلا مجبور محبت کے قاعدہ اور ہے، مجبور محبت جو لوگ ہیں ان کا قاعدہ اور ہے. ارے میاں ایسے چھپ کے کیوں بیٹھو، سیدھے بیٹھو نا، تھوڑا چھپو مت اور دیکھتے رہو، سر جھکا کر مت سننا. دیکھنے سے مقرر کو فائدہ ہوتا ہے، آنکھوں سے مزہ آتا ہے ماشاء اللہ. تو یہ قاعدہ رشتہ داروں کے لیے، عاشق اس پر صبر نہیں کر سکتا. پھر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی میرے مرشد نے پڑھائی اور فرمایا، دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو، تو غور سے دیکھو ادھر سیدو. فرمایا کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس حدیث شریف کا جواب دیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے عمل کا اور اس حدیث شریف کی مطابقت کر رہے ہیں دونوں کو. کیا فرما رہے ہیں؟ نیست ذرغبن وظیفہ ماہیاں، کہ ذرغبن یعنی ناغہ دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے، یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے. نیست ذرغبن وظیفہ ماہیاں، یہ ناغہ دے کر ملاقات کرنا یہ مچھلیوں کا کام نہیں ہے. زانکے کے بے دریا ندارس ان سے جاں، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر دریا کے تو ان کی جان میں جان نہ رہے گی. اگر مچھلی دریا سے اور پانی سے ناغہ دے کر ملے، کوئی مچھلی کو سکھائے، تقریر کرے، ہاں بھائی بیٹھو ادھر اور میری تقریر غور سے سنو، اور وہ تقریر یہ ہے کہ پانی میں روزانہ مت جایا کرو، کیونکہ اگر تم پانی میں روزانہ جاؤ گی تو تمہاری پانی سے محبت کم ہو جائے گی. اگر تم روزانہ جاؤ گی تو مچھلی کیا بولتی ہے؟ مچھلی بولتی ہے کہ بھائی بغیر دریا کے تو ہمارا جینا ہی مشکل ہے. اس لیے بعض جو چیز محبت کی ہوتی ہے، محبت کی چیزوں میں ناغہ نہیں ہوتا. جیسے کوئی آدمی عاشق نسوار ہو، وہ آپ کے لیے جگہ خالی کر دی اس نے، ہاں یہاں بیٹھ جائیے، دیکھیے ماشاءاللہ اس نے آپ کا اکرام کیا. لہذا ایک آدمی ہے عاشق نسوار، نسوار کا عاشق ہے، اور اس کے پاس نسوار کی ڈبیا بھی کون سی والی ہے؟ شیشے والی، جس میں آئینہ بھی لگا ہوا ہے تاکہ نسوار کھانے کے بعد اس میں دیکھ بھی سکے. وہ جو ہے اس کو بولو کہ دیکھو روزانہ نسوار مت کھایا کرو، ورنہ تمہاری نسوار سے محبت کم ہو جائے گی. دیکھو یہ مثال کیسی ہے، تو حدیث شریف کو سمجھانے کے لیے ہے نا. اگر عاشق نسوار کو بولو کہ تم روزانہ نسوار مت کھایا کرو، ورنہ نسوار سے محبت کم ہو جائے گی، کبھی کبھی کھایا کرو، تم کیا وہ اس بات پر راضی ہوگا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ بغیر نسوار کے تو ہمیں، بغیر نسوار کے تو ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، اور ہمیں لیٹرین میں ہمارا ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتا. ایسا وہ ہے. تو میرے پیارے دوستوں، محرومی کیا فرماتے ہیں کہ جس کو جس طرح سے مچھلی کو پانی سے محبت ہے بغیر پانی کے وہ رہ نہیں سکتی، اسی طرح سے میرے پیارے دوستو یہ جو قاعدہ ہے یہ عاشقوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ کس کے لیے؟ یہ قاعدہ جو ہے رشتہ داروں کے لیے. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دریائے نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرب کا دریا ہے اس کی مچھلی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بغیر ان کو چین ہی نہیں ملتا تھا. اور محرومی کیا فرماتے ہیں؟ نیست زرغبن وظیفہ عاشقاں، نیست زرغبن وظیفہ عاشقاں، یہ درس مثنوی ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی، کہ نیس زرغبن وظیفہ عاشقاں کہ ناغا دے کر ملاقات کرنا یہ عاشقوں کا وظیفہ نہیں ہے، عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ سخت مستسقیس جانے صادقہ، کہ جس طرح سے پیاسا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے اور پیاس کے لیے تڑپتا ہے، اسی طرح عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے اور تڑپتا ہے. لہذا پتا چلا کہ محبت کے قاعدے اور ہیں اور رشتہ داری کے قاعدے اور ہیں، محبت کے قاعدے اور ہیں اور رشتہ داری کے قاعدے اور ہیں. پھر محبت بھی وہ محبت جو اللہ کے لیے ہو، جیسے صحابی کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے شاگرد کی محبت اپنے استاد سے، جیسے مرید کی محبت اپنے پیر سے، جیسے اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے، اس کے قاعدے اور ہیں اور رشتہ داری کے قاعدے اور ہیں. پتا چلا میرے پیارے دوستو، اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دریا کے اندر طوفان آیا ہوا تھا، سیلاب، تو اور اس سیلاب کی وجہ سے بڑے بڑے مگرمچھ بھی آ گئے، بڑی بڑی مچھلیاں بھی آ گئیں. تو ایک آدمی نے یہ سیلاب کا تماشا دیکھا تو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جمع کیا اور ان مچھلیوں سے کہا کہ دیکھو آج کل دریا میں طوفان آیا ہوا ہے اور دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے. سامنے بیٹھے، دریا میں طوفان آیا ہوا ہے اور دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے، لہذا تم جو ہے پانی میں مت رہو، یہاں سمندر کے پار، سمندر کے کنارے، ساحل سمندر پر یہاں ہم نے ایک زبردست ہٹ بنایا ہوا ہے جو سمندر سے ہٹ کے ہے، مکان ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا ہٹ، وہ ہٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کیبل بھی لگا ہوا ہے اور ایل سی ڈی ٹی وی بھی ہے، بڑی بڑی اسکرینیں آج کل آنے لگی نا، منی سینما گھر، بڑی ایل سی ڈی ٹی وی بھی ہے، اس میں کیبل بھی ہے جس میں 200 چینل آتے ہیں، اور وہاں پر موبائل فون بھی ہے، وہاں ڈانس پارٹی بھی ہوگی، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے اور کباب بھی ہے، تینوں کا وزن برابر ہے، اور یہ اپنے کو سمجھتے عالی جناب بھی ہیں، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے اور کباب بھی ہے، اور یہ اپنے کو سمجھتے عالی جناب بھی ہیں. اب اس مچھلی سے کہا کہ آؤ ادھر اور ہم تم کو وہاں پر چکن تکہ بھی کھلائیں گے اور چکن کڑھائی بھی کھلائیں گے اور دودھ پتی چائے بھی پلائیں گے، قورمہ بھی ہوگا، بریانی بھی ہوگی اور مچھلی کا کباب بھی ملے گا. یہ مچھلی کو کہہ رہے ہیں آؤ خشکی پر آؤ، کچھ دن یہاں رہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، قالین ہے، موبائل ہے، موبائل آئل ہے، شاندار صوفہ، گدے وغیرہ سب موجود ہیں، یہاں کچھ دن رہو، جب سیلاب کم ہو جائے دریا میں، سمندر میں، پھر واپس چلے جانا. مچھلی کو تقریر کی اس شخص نے جو مچھلی کو سمجھایا، تو مچھلی نے کیا جواب دیا؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ نے جب یہ شعر پڑھایا، فرمایا کہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاس، ہم اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ خشکی کے اندر بڑی رنگینیاں ہیں، حسین لڑکیوں میں، حسین لڑکوں میں، فلموں میں، تصویروں میں اور ننگی فلموں میں اور ڈانس کرنے میں اور اتن کرنے میں اور کھڑا گوشہ کھانے میں اور لمبے لمبے بال رکھ کر اتن کا ڈانس کرنے میں ان تمام چیزوں کے اندر بڑی رنگینی ہے، رنگ ہے جی، رنگ اور ڈھنگ ہے نئے نئے، بڑی بڑی مونچھے رکھنے میں اور گالوں کو چکنا کرنے میں بہت رنگینیاں ہیں، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاتھ، ہزاروں رنگینیاں ہیں۔ لیکن اس مچھلی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماہیا را با یبوست جنگ ہاست، کہ مچھلیوں کی خشکی سے تو جنگ ہے، کیونکہ جہاں پر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مچھلی جب جہاں جاتی ہے تو پانی پہلے جاتا ہے، تب مچھلی وہاں جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر میں مچھلی رکھنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ پہلے پانی لائیں گے نا، وہ مچھلی کا گھر چھوٹا سا آتا ہے نا، جس کو ایکویریم بولتے ہیں، وہ پہلے لا کر لگا کے رکھتے ہیں، پہلے اس میں وہ لاتے ہیں، پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر مچھلی لاتے ہیں تھیلی میں تو اس میں بھی پانی ہوتا ہے۔ تو مچھلی جہاں جاتی ہے پانی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور بغیر پانی کے وہ رہ نہیں سکتی۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ آپ کی رنگینیاں ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ فلمیں دیکھنے میں، ڈانس کرنے میں، بد نظری کرنے میں، شراب اور شباب اور کباب میں، ان چیزوں کے اندر بڑی رنگینیاں ہیں، بڑے مزے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں دریا سے نکل گئی تو دریا میں رہنے میں تو امید ہے کہ مجھے بڑی مچھلی نہ کھائے، مجھ کو مگر نہ مچھ نہ کھائے، لیکن امید ہے کہ میں زندہ رہوں گی، لیکن پانی سے نکلنے میں تو میری موت یقینی ہے، پانی سے نکلنے میں تو میری موت یقینی ہے، اور پانی میں امید ہے کہ میں زندہ رہوں گی، اس بات کی امید موجود ہے۔ تو میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے ہمارے لیے فرمایا اللہ یعنی اللہ اما ہا، اللہ اما اور ہا، یہ تین حرف تنبیہ ہیں، یعنی اس کا ترجمہ میرے مرشد نے کیا فرمایا، اللہ کا فرمایا کہ اپنے کان سے غفلت کی روئی کو نکالو اور خوب غور سے سنو، وہ کیا کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ تعالی ہی کی یاد سے ہمارے دلوں کو چین اور اطمینان اور سکون اور آرام ملے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں دبئی کے چکر لگانے سے بینکاک، لندن، واشنگٹن، پیرس، ماسکو، ٹوکیو، ان یہاں پر جا کر وہاں کے میلوں میں، وہاں کی ننگی ٹانگوں میں، گوری گوری ٹانگوں میں، یا فلمیں دیکھ کر، یا ننگی تصویریں دیکھ کر، یا ڈانس کر کے، یا سپر ہائی وے پر 40-40 کلومیٹر دور جا کر کھانا کھانے سے ہمیں چین اور سکون ملے گا، یا نسوار کھانے سے ملے گا، تو یہ آدمی حماقت اور بیوقوفی میں مبتلا ہے کہ جو سمجھ رہا ہے سگریٹ کے کش لگاؤں گا، تمباکو کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ تعالی نے چین سکون نہیں رکھا۔ خدا، میرے مرشد فرماتے ہیں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، کہ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی نافرمانی کرے گا تو نافرمانی کر کے، اگر وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے، مال و دولت ہو، لینڈ کروزر گاڑی ہو، شاندار مکان ہو، اس شاندار مکان کے اندر زبردست گارڈن اور باغ بھی ہے، اس کے پاس روپیہ پیسے کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، اس کے باوجود اللہ تعالی کی نافرمانی کی رواؤں سے جو اس کے دلوں میں بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، اور اس کے دل پر جو اللہ کا عذاب ہے، اس کی جاتے اس کو چین اور سکون نہ ملے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود خودکشی کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ تعالی کی یاد سے چین اور سکون ملے گا، اور جو ظالم اللہ تعالی کی یاد کو چھوڑ کر چین اور سکون تلاش کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے پخانے میں خوشبو تلاش کرنا، پخانے میں خوشبو تلاش کرنا اور رات کے اندھیرے میں سورج کو تلاش کرنا، احمق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بعضے لوگ یہ کہتے ہیں، بعضے لوگ کہتے ہیں، ادھر بیٹھو آگے، جی ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور نیچے بیٹھو نا، وہ دوست ہمارا چھپ رہا ہے نا، ادھر ہو جاؤ، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہے، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اپنا مسجد میں مدرسے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں چین اور سکون نہیں ہے، جبکہ ہم اللہ کا ذکر کر بھی رہے ہیں پھر بھی چین اور سکون کیوں نہیں ہے؟ تو کیا یہ آیت غلط ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی جز پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے کسی جز کا انکار کر دے تو لا شک فی کفری، اور کسی آدمی نے اگر کسی سنت کو حقیر سمجھا، سنت کا مذاق اڑایا، تو یہ بھی دار اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے، اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی نہ رکھ کر اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے تو یہ آدمی گنہگار مسلمان ہے، لیکن ایک آدمی نے داڑھی رکھ کر داڑھی کا مذاق اڑا دیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے ان چیزوں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اسلام کے معاملے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے۔ ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی لیکن کہتا ہے بھائی میں بہت گنہگار ہوں، یہ گنہگار مسلمان ہے، اور ایک آدمی داڑھی بھی رکھے ہوئے لیکن پھر بھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، داڑھی رکھ کر داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ شخص، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق جس نے اڑا دیا، ایک مسئلے کو حقیر سمجھا اور مذاق اڑایا، تو لا شک کا فی کفری، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرے اور اسلام اور دین پر تبصرہ نہ کرے۔ اور علماء پر تبصرہ نہ کرے، ان تبصروں سے حاصل کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان خراب ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جی میں تو ذکر تہجد سب کر رہا ہوں پھر بھی میرے دل کو چین نہیں ملا، میں بے چین ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آگے بیٹھو نا، آج ساری پارٹی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے، بذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ کے ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد کیا ہے، کہ ہمارے دلوں کو چین اور سکون ذکر اللہ سے کیسے ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ کما ان سمکتا تطمئن فی الماء ولا بالماء، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ پانی رکھ دے سکون نہیں ملے گا، اور تھوڑا پانی ہو میں مچھلی ہو تو بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جب پانی کی ظاہری سطح گرم ہو جاتی ہے، پانی کا اوپر والا حصہ جب گرم ہو جاتا ہے سورج کی گرمی سے، تو مچھلی دریا اور سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے، جس سے اس کو چین ملتا ہے، اور اگر پانی کا اوپر والا حصہ گرم ہو جائے اور پانی مانو کہ تالاب میں 3-4 فٹ پانی ہے، اب سورج کی گرمی سے وہ پانی گرم ہو گیا تو پھر مچھلی کیا ہے، بے چین ہو جاتی ہے اور تڑپنے لگتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، جب تک ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی کے ذکر میں نہیں ڈوبیں گے، اس وقت ہمارے دلوں کو چین اور سکون نہیں ملے گا. اور وہ ذکر میں ڈوبنے کی کیا مانے، کہ جب ہم ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ تعالی کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ والوں کو علماء ربانیین کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تعالی نے منع کیا، اور اس دیکھنے پر اللہ تعالی کی لعنت مل رہی ہے بد نظری کرنے سے. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی سڑک پر چلنے والے، یا وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، جن کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اب یہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش کی نوازے بھی ہیں، اور مسجد مدرسے پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، تبلیغ میں چلے بھی ہیں، بزرگوں کی ٹانگیں بھی دبا رہا ہے، اور ساتھ میں بدنظری نہیں چھوڑتا، ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتا، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہا، یا داڑھی تو رکھ لی لیکن ابھی داڑھی کو پورا نہیں کرتا، اس کی داڑھی نابالغ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی پوری نہیں رکھی، تو یہ آدمی کو چین سکون کیسے ملے گا؟ یا اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور حسینوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے لیکن ان کے قریب رہتا ہے، تو چونکہ ان کی جو گرمی ہے، حسینوں کی گرمی اس کے ایمان کے پانی کو گرم کر دے گی، نظر بچانے کے باوجود اس کا دل گرم ہو جائے گا، اور اس کے دل میں اس حسن کی وجہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی کی گرمیوں کی وجہ سے اس کے دل کا چین اور سکون برباد ہو جائے گا. اس لیے جب جو آدمی سر سے لے کر پاؤں تک ذکر میں ڈوبے، اللہ تعالی کی یاد میں، تب اس کو چین اور سکون ملے گا. اب سر سے لے کر پاؤں تک کیسے ڈوبے؟ دیکھیے، سر پر بال رکھنے کی 3 سنتیں. نمبر 1، کہ کان کی لو تک رکھے. نمبر 2، چاروں طرف سے برابر، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سب طرف سے برابر، یعنی 1 انچ ہے تو سب طرف سے 1 انچ. ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی رکھ دی اور کہا کہ باقی کاٹ دو، اور اس کا نام کیا رکھا، برگر کٹ. 2 سنت ہو گئی بالوں کی. 1 سنت کیا، کہ کان کی لو تک بال رکھے. یہ فقہی مسئلہ ہے، لمبے لمبے بال رکھنا یہ خلاف سنت ہے، کان کی لو سے لمبے بال رکھنا یہ خلاف سنت ہے. اور خلاف سنت جو کام کرے، خلاف سنت کام کرے اور دین کا نام لیتا پھرے، یہ اس دین کا کام بغیر علماء اور بغیر فقہا اور بغیر مفتیان حضرات کی رہنمائی کے بغیر دین کا کام نہیں بن سکتا. یہ نفس پرستی ہے کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں لمبے بال اس لیے رکھتے ہیں، نفس پرستی ہے یہ، خدا پرستی نہیں ہے. جو خدا پرستی کرتا ہے وہ نبی کی پیروی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے، اور ان کا طریقہ کس سے سیکھے گا؟ علماء، فقہا، مفتیان حضرات سے. لہذا تمام کتابوں میں سنت لکھی ہوئی ہے کہ کان کی لو تک بال رکھنا سنت ہے، نمبر 1. اور دوسری سنت یہ کہ برابر رکھے سب طرف سے. نمبر 2. اور تیسری سنت یہ کہ گنجا کر دے. گنجا کرنا بھی سنت ہے، بلکہ میرے شیخ اور مرشد تو فرماتے ہیں اس زمانے میں گنجا کرنا یہ افضل درجہ ہے، کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی اور مردوں کی طرح بال ایسے ایسے رکھ رہی ہیں، تشبہ ہے. اور پھر جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اپنے کو ذرا معشوق بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا معشوق ہیں، حسین ہیں. لہذا ایک صاحب نے خود مجھ کو بتایا، اس نے کہا میرے بھی لمبے بال تھے، میں گھر سے باہر نکلتا پہلے 3 دفعہ کنگھی کرتا، پھر جب باہر واپس آتا پھر 3 دفعہ کنگھی کرتا، پھر بیٹھ کر اٹھا تو پھر کنگھی، لیٹا تو کنگھی، لیٹ کر اٹھا تو کنگھی. میں نے پوچھا تو کتنی دفعہ دن میں کنگھی کرتا تھا، کہا کچھ نہیں، 12-15 دفعہ تو کرتا تھا. بالوں کو پوجنا، تو یہ ہو گئی بالوں کی سنت. اور رہی سر منڈا کر، تو سر منڈانے کے بعد ایک شعر پڑھے کہ جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا. شعر مکمل ہو گیا نا، جس کی زلفوں پہ میر مرتے تھے سر منڈا کر کیا سلام اس نے. اسی طرح سے ٹوپی کا پہننا یہ سنت ہے، ٹوپی کا پہننا یہ سنت ہے، صلحہ کا طریقہ ہے. اب چاہے خالی ٹوپی پہنے چاہے اوپر پگڑی بھی پہن لے ٹوپی کے اوپر، لیکن پگڑی کا پہننا واجب نہیں ہے. پگڑی کا پہننا یہ واجب نہیں ہے، ایک سنت ہے. اب گرمی ہے بس پگڑی پہنے میں دماغ میں غصہ سر میں بوجھ، لیکن چونکہ علاقائی رواج ہے، یہ ان علاقوں میں تو یہ سنت ادا کرنا آسان ہے جہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، جہاں ٹھنڈک ہو وہاں تو اس سنت کو ادا کرنا آسان ہے، لیکن جہاں گرمی پڑتی ہے وہاں پر کیسا ہے. اس لیے یہ واجب نہیں ہے. اور نماز کے لیے اور یا کسی اس کے لیے پگڑی کو واجب سمجھنا، جب کوئی ایسا عمل جو واجب نہ ہو اس کو واجب سمجھا جائے تو اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے. یہ فقہ کی اصول ہے، یہ علمی اصول ہے کہ ایسا کوئی عمل، جیسے امام آئے ہر وقت پگڑی باندھ کر نماز پڑھائے، یہ جیسے امام بازے کرتے ہیں کہ ویسے تو پگڑی نہیں پہنی ہوئی لیکن جیسے مسلح پر چلے فوراً رومال لپیٹ لیا، اس عمل کا ترک ضروری ہے. کہ گویا کہ نماز پڑھانے کے لیے سمجھا کہ پگڑی پہننا لازم ہے، یہ علم کی کمی ہے. آج صحابہ نے بغیر پگڑی کے بھی نماز پڑھی ہے ٹوپیوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹوپی پہنی ہے دو طریقے کی، ایک تو چپکی بھی ٹوپی پہنی ہے اور اونچی بھی ٹوپی پہنی ہے. لیکن پگڑی بغیر ٹوپی کے نہ پہنے، ٹوپی رکھے بیچ میں پھر اوپر پگڑی باندھے، مبارک سنت ہے. تو ہو گیا نا یہ مسئلہ. اور ننگے سر کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے، ننگے سر بیت الخلا جانا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی خلاف سنت ہے. ہو گیا نا سر. اب یہ سر کو سرکار پر فدا کیا جا رہا ہے، سر کو سرکار پر، اور جب سرکار سر سرکار پر فدا ہوگا تو پھر ہمیں سردار بنا دے گا. اب اس سے نیچے آئیے، آنکھوں کا مسئلہ، آنکھوں سے کسی کی ماں بہن کو دیکھنا یہ حرام ہے، چاہے سڑک پر چلنے والی. بعض احمق اور بیوقوف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو عورت بے پردہ نکلے نا اس کو خوب دیکھو، گھور گھور کے دیکھو، منہ بھی کھول کے دیکھو، یہ حماقت کی نشانی ہے. اگر کسی آدمی کو کرنٹ لگا ہو آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. دیکھو ان کو اٹھاؤ، نیند آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے مزہ. تو جس آدمی کو کرنٹ لگا ہو کیا آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. تو وہ عورت جو بے پردہ گھر سے نکلی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے شوہر پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے باپ پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے بھائیوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جو لعنتی عورت کو دیکھے گا اس پر اللہ کی لعنت نہ پڑے گی؟ اس لیے یاد رکھے، عورت چاہے برقعے سے ہو چاہے بے برقعے کے ہو، دونوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. برقعے والیوں کو بھی نہ دیکھے، کہ بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ اندر کیا ہے، برقعے کے اندر کیا مال چھپا ہوا ہے. ایک ایسا ہی عاشق تھا، تو اس نے ایک برقعے میں مال دیکھا تو اس نے کہا کہ اس میں تو بڑا غضب کا ڈیزائن معلوم ہوتا ہے. تو سوراب گولڈ پر آیا الاصف اسکوائر کے سامنے، تو وہ جو ڈیزائن وہ برقعے والی تھی وہ حیدرآباد جانے والی بس میں بیٹھ گئی. تو بازے عاشق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے بڑے موتیا ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے حسینوں کے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ بس میں بیٹھ گیا. اسی بس میں جب حیدرآباد سے پہلے کوٹری پر اتری تو وہ اتری برقعے والی، تو یہ بھی پہلے سے اتر گیا. اس کے پاس گنڈیریاں موجود تھی جو اس نے الاصف اسکوائر سے خریدی تھی، اب جب وہ برکے والی اتری اکیلا تنہائی تھی تو اس نے اس کو کہا یہ لیجئے یہ آپ گنڈیری کھائیے. تب اس نے برکے سے اپنا چہرہ ہٹایا, چہرے سے نقاب ہٹایا اور نقاب ہٹایا تو اس کے اندر سے نانی اما نکلی اور اس نانی اما نے کہا کہ بیٹا میرے منہ میں تو ڈانٹ ہی نہیں ہے. اس لیے مولا شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اے بسا کے زیر چادر باشد کہ بعض مرتبہ برکے کے نیچے کیا ہوتا ہے, چو باز کنی مادر مادر باشد, جب چہرے کا پردہ کھلتا ہے تو اندر سے ماں کی ماں یعنی نانی نکلتی ہے. اس لیے ان کو مت دیکھو برکے کو بھی, اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ وہ برکہ جس پہ بوٹیاں ہوتی ہیں رنگین رنگین شوشے بنے ہوتے ہیں ایسے برکے مت پہننے دو کیونکہ اس سے کشش ہوتی ہے, اور برکے کا تو مقصد ہی ہے کہ اندر پتا نہ چلے کیا مال چھپا ہے, اس لیے کھلا برکہ ہو. تو آنکھوں سے کسی کی ماں بہن کو دیکھنا یہ حرام ہے, اسی طرح سے شرعی پردہ ہو. افسوس ہے اس کی بہت کمی ہے کہ بھابھی سے یعنی بھائی کی بیوی سے پردہ ہے, اور بازے تو اتنے بےغیرت ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بھائی کی بیویوں کی پٹائیاں بھی کرتے ہیں, ایسے بھی بےغیرت لوگ ہیں. اور اس کا نام کیا رکھا, غیرت. ہماری خاندانی غیرت ہے کہ بھائی کی بیوی کو جس کو دیکھنا حرام, جس کو ہاتھ لگانا تو کیا دیکھنا حرام ہے, اس کو مارتے ہیں. سخت بےغیرتی کی بات ہے. یہ شخص کتنا ہی بزرگوں کے پاؤں دبا لے, کتنی جو تبلیغ میں چلے لگا رہے, ہرگز اللہ والا نہیں بن سکتا. جب اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے تو بھائی کی بیوی جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو کیسے مار رہا ہے بھائی, بے غیرت کہیں کا. اور اس نام کیا رکھا, غیرت ہے. یہ ایسوں کا تو علاج یہ ہے کہ بیوی ہو عورت تگڑی ایک جھاپڑ لگائے وہ بھی دور پڑا ہو پھر ٹھیک ہو جائے گا, اور اس کو مروڑ کے اٹھا کر پھینکے پھر اس کے اوپر بیٹھ جائے جوتے سے اس کی ٹھکائی لگائے جو غیرت کے نام پر, پھر اس کا دماغ درست ہو جائے گا, آئندہ ہاتھ نہیں لگائے گا. جب تگڑی ہو نا خود ہی ہاتھ مروڑ دے. اس لیے شخص بےغیرتی کی بات ہے, پردہ ہے بھابھی سے, بھائی کی بیوی سے پردہ ہے. افسوس آج کل دینداروں میں اس کی بہت کمی ہے. نتیجہ کیا ہے, اچھے اچھے لوگوں کے گھر میں ایک تو یہ بےغیرتی, پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بھائی کی بیوی سے معاشقہ بھی لڑ جاتا ہے, اب تعویذ مانگتے پھر رہے ہیں, ایسے بےغیرتی کے کام شروع ہو جاتے ہیں. اور بیوی کی بہن یعنی سالی اس سے بھی پردہ ہے, چچی اور ممانی سے بھی پردہ ہے. ہم لوگ افسوس یہ ہے کہ شریعت کے مسئلوں کو معمولی سمجھتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں وہ چین اور سکون نہیں ہے جو شریعت نے رکھا ہے. ہو گیا نا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا گھر چھوٹا ہے, گھر چھوٹا ہے تو جناب ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے, کمرے کم ہیں, تو ٹھیک ہے گھر علیحدہ نہیں لے سکتا, ایک گھر میں ہو تو پردہ ممکن ہے. وہ یہ کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرے, آواز نکالے, سلام تو سنت ہے, سلام کرے تو اس سے کیا ہوگی, عورتیں پردے میں چلے جائیں گی, وہ مرد اپنے کمرے میں چلا جائے, اس کا کچن میں کیا کام ہے. کیوں جناب, اب وہ چلا گیا, عورتیں ایک طرف ہو گئی, وہ چلا گیا اپنا نظر جھکا کے چلا گیا آگے, پھر اس کے بعد اس کی بیوی نے کھانا لا کر دے دیا, اس کو کمرے میں دے دیا. یا اگر مان لو بیوی نہیں ہے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آواز لگا کر کہہ دے مجھے کھانا دے دو, وہ کھانا نکال کے رکھ دے گی, وہ اٹھا کر لے جائے وہاں سے. ضروری ہے اس کے سامنے دسترخوان بچھانا یا اس کو بیٹھ کر کھانا کھلانا, حرام کاریاں کرنا ممکن ہے یہ سب کچھ, سیکھنے والے سیکھے. فاعتبروا یا اولی الابصار, اس نے شرعی پردہ یہ ضروری ہے اس کی. ہمارے دینداروں میں افسوس ہے, ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں, ہم علماء کی محبت کا نام لیتے ہیں، ہم تبلیغ میں چلے لگانے کا نام لیتے ہیں، ہم مال خرچ کرنے کا نام لیتے ہیں، حج و عمرے کا نام لیتے ہیں، وظیفوں کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کے اس قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو اللہ کا قانون ہے کہ شرعی پردہ ہونا چاہیے۔ بھابھی سے پردہ، سالی سے پردہ، بیوی کی بہن سے، چچی اور ممانی سے پردہ، چچا خالہ مامو پھوپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے۔ بس یہ بغیرتی کے، یہ بغیرتی کی زندگی سے ہمیں توبہ کرنا ضروری ہے، شرعی پردے کا اعلان کریں۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کو ناراض ہونے دو، مت پرواہ کرو کسی کی۔ اگر مان لو کہ گھر چھوٹا ہے تو دوسرا گھر لو، یہ بھائی بھائی سے کاٹنا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بھائی کی محبت وہی ہے جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہو۔ شریعت کی نافرمانی کر کے بھائی بھائی سے کوئی محبت، یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرے، شرعی پردہ کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، ورنہ گھروں میں۔ اور پھر آج کل عجیب ہے، اچھے بھلے لوگ ہیں گھروں میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، خود دفتر میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور عورتیں ان کی گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یعنی گھروں میں ٹی وی دیکھو، عورتوں کو ہم سکھا رہے ہیں کہ تمہیں دوسرے مرد کے ساتھ عشق کیسے لڑانا ہے اور گھر سے بھاگنا کیسے۔ ان کو عشق بازی، تو گھر میں ٹی وی لا کر رکھ دیا، اب عشق بازیوں میں مبتلا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد روتے پھرتے کہ بی بھاگ گئی، کہ ایسے واقعات آ رہے کہ عورتیں، شادی شدہ عورتیں، بچے والی عورتیں دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا کیا ہے؟ کسی علاقے میں، کسی علاقے کی کمی ہے کیا؟ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔ جو بڑے پردے پردے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں ان کا بھی، جب ہم اپنے گھروں میں خود عشق کے آلے رکھیں گے، عشق سکھانے کے۔ فلمیں دیکھ رہی ہیں عورتیں، نوجوان بچیاں فلمیں دیکھ رہی ہیں، لڑکے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ابا جان تو مصروف ہے اپنے کاموں میں، انہوں نے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، نتیجہ عشق بازی سیکھ رہے، لعنتی کام ہو رہے۔ تو آنکھوں کی حفاظت کرے، اور ان آنکھوں سے لڑکوں کو بھی نہ دیکھے، وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو۔ یاد رکھنا میرے پیارے دوستو، ان کو دیکھنا حرام ہے، حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ ہم تہجد پڑھتے رہیں، اشراق اور تسبیح کھینچتے رہیں، تبلیغ میں چلے لگاتے رہیں، بزرگوں کی جوتیاں اٹھاتے رہیں، سکون نہیں مل سکتا۔ صرف یہ چیزیں ہمیں بچائیں گی نہیں جب تک ہم گناہ سے نہ بچیں، یاد رکھنا اس بات کو۔ باوجود ہم اپنی عبادتوں کے جہنم میں جائیں گے اگر گناہ اور نافرمانی نہ چھوڑی۔ اس کے پھر نیچے ہے گال ہے، اس گال پر کس کا حکم چلے گا؟ اس گال کو جس نے پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، کس نے کیا؟ باپ نے دیا ہے گال، ماں نے دیا ہے گال، کسی مولوی نے، کسی ڈاکٹر نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کا گال ہے، اللہ کا حکم چلے گا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور ایک مٹھی سے کم کرنا، چاہے چاول کے دانے کے برابر کم ہو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ داڑھی کا بچہ، یہ داڑھی کا بچہ جو یہ ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے، نیچے والے ہونٹ کے، اس کو بھی رکھنا واجب ہے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے۔ اور مونچھے، مونچھوں کو جو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس مونچھوں میں عزت نہیں ہے، عزت رب العزت کے پاس ہے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، جو اللہ تعالی، عزت اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے، اور ان مومنین کو دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کے قانون کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اور بڑی بڑی مونچھوں کو، حدیث شریف آتا ہے، میں آیا ہے، آپ نے فرمایا بھائی ہم لوگ مریں گے تو کیا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگیں گے نا، کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، یہی کریں گے کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ من طول شاری بہو لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھے رکھے گا، بڑی مونچھے کیا ہے کہ وہ مونچھ جو اس کنارے پر آ جائے، اوپر کے ہونٹ کے اس کنارے پر، تو آپ فرماتے ہیں میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی۔ کرو بڑی بڑی مونچھے رکھ کر بابا جی کو اٹھا دو، شفاعت سے محروم رہے گا، رکھو بڑی مونچھے، اسی حالت میں موت آ گئی. موت کا وقت کوئی معلوم تھوڑی ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکل سکیں گے, نہیں. اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا علم ہوگا, کس سے شفاعت کروائیں گے ہم؟ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کر کس کو غنڈا گردی کر کے دکھا رہے ہیں؟ بدماشی کہاں کے چلے گی؟ کیا مونچھوں کو تاؤ رکھ کر فرشتوں کو قبر میں کہیں گے وہ دیکھتا نہیں میری مونچھیں ہیں, مچھڑ خان آیا ہے؟ فرشتے بھی آئے کہیں گے ہاں بھائی, وہاں ٹیٹی نکالے گا کہے گا دیکھ یہ دیکھ چل جنت میں لے کر جا, ٹیٹی نکال کر لوٹ کر کے اس کو مونچھوں کو تاؤ دے کر کہے گا چل جنت میں لے چل. میرے دوستو مونچھوں میں عزت نہیں ہے, عزت اللہ تعالی کے رسول کی پیروی کرنے میں. وہ کیا ہے, مونچھیں صاف کر دے. عزت اس چیز سے نہیں ہے, مردانگی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, مردانگی کا تعلق مونچھوں کا تعلق اوپر سے ہے اور مردانگی کا تعلق نیچے سے ہے, وہ نچلی منزل میں ہے, گراؤنڈ فلور میں. مردانگی کون سے فلور میں ہوتی ہے؟ گراؤنڈ فلور میں. اور مونچھیں کون سے فلور میں ہے؟ اپر فلور میں, ٹاپ فلور میں. آپ ادھر سے مونچھیں کاٹیں آپ کا گراؤنڈ فلور محفوظ رہے گا بھائی. اسی چیزوں سے تھوڑی عزت ہے, عزت اللہ تعالی نے اپنی فرما برداری میں رکھی ہے. مونچھوں کو باریک کر کے اللہ کو راضی خوش کر لو, پھر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو باریک کرو, لیکن اس طرح سے نہ مونڈے بلکہ کینچی سے صاف کرے, بالکل اتنی صاف کرے کہ بالکل کھال نظر آنے لگ جائے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, او فر اللحا, اور ایک روایت میں وفر اللحا وحب الشوارب, اور ایک روایت میں اقص الشوارب, یعنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ, کاٹتے کاٹتے بالکل باریک کر دو کہ کھال نظر آنے لگ جائے. اور داڑھی رکھو ایک مٹھی, ایک مٹھی سے بڑی رکھنا بھی خلاف سنت ہے. ہو گیا نا یہ داڑھی کا, اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمان کا ظاہر کیسا ہو جائے, دل میں گندے خیالات نہ پکائے اور اپنے کو افضل بھی نہ سمجھے کہ میری زبان, میرا رنگ, میرا علاقہ وہ بڑا ہے. یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. نہ اردو بولنے والے کو پشتو بولنے والے پر فضیلت, نہ پشتو بولنے والے کو اردو بولنے والے پر فضیلت. فضیلت زبان, رنگ, علاقے یا قوم کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ فضیلت یہ تقویٰ پر ہے. آپ مولوی کے پاس جاتے ہو تو کیا یہ پوچھتے ہو, ہاں بھائی آپ کس علاقے کے ہو, کس زبان بولتے ہو؟ مسئلہ پوچھنے میں بتائیے بھائی. وہ کہتا ہے یہ تو عالم ہے, بس یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ عالم ہے. پتہ چلا جو دین پر چلتا ہے پھر وہ زبان اور رنگ کے اس میں لڑتا نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا کہ ایک غزوے کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے سوال کیا من القوم, کہ تمہاری قومیت کیا ہے, تمہاری قومیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے ایک جواب دیا نحن المسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. یہ ہے نعرہ اصل میں. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں, میرے شیخ خود فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں من القوم, تو ہم سب کہتے ہیں نحن المسلمون. کیسے کہتے ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں من القوم, آپ کیا کہیں گے؟ نحن المسلمون. من القوم, من القوم. آواز نہیں آ رہی یار, کچھ جان لگاؤ. کھانا کھایا نہیں کھایا؟ ہمارے خان صاحب لوگ بہت ہوشیار ہیں, کھانا کھا کر آتے ہیں, کھانا کھا کر آتے ہیں. لہذا لگاؤ نعرہ من القوم, اور زور سے من القوم, من القوم, من القوم, من القوم. بس میرے دوستو یہ ہمارا نعرہ ہے. مہاجر پٹھان یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے. اس نعرے کے چکر میں مسلمان کے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے. اور اگر ہم یہ نعرہ لگائیں من القوم, من القوم, من القوم, من القوم, تو مول صاحب کھڑے ہو, نعرہ لگاؤ, بولو آپ لگاؤ, ہم بھی کہیں گے ساتھ میں نحن المسلمون, نحن المسلمون, نحن المسلمون. ارے سنو, جلسے میں ایسے تھوڑی نعرہ لگاتے ہیں, وہ تو ہاتھ بھی کرتے ہیں. ایسے کرو نا, لگاؤ بھائی نحن المسلمون, نحن المسلمون, ہاتھ اٹھاؤ بھائی, شاباش, نعرہ لگاؤ نحن المسلمون, نحن المسلمون, شاباش شاباش, اور لگاؤ یار. اچھا بیٹھو,
کھڑے ہو مولوی صاحب، چلو نعرہ لگاؤ، نحن المسلمون نحن المسلمون نحن المسلمون نحن المسلمون، ہاتھ اٹھاؤ شہباز، مسلمون نحن المسلمون 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 نحن المسلمون. دیکھو ماشاءاللہ شاباش، دیکھو اللہ کی محبت میں کیسا ہے، اگر مسلمان ان کے دل میں یہ ہو جائے کہ ہمارا تعلق ایک اللہ سے ہے، ایک اللہ سے ہے، تو کیا مسلمان مسلمان کی گردن کاٹے گا؟ اللہ اکبر. ہم تو بھائی مولانا مظہر صاحب میرے پیارے شیخ کے ساتھ زادے، کل ایک جلسہ تھا، ایک مدرسے کا پروگرام تھا تقسیم انعامات کا، وہاں فرمایا کہ جب مسلمان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ کلمہ شریف پڑھ لیا اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، ہے نا بھائی؟ جس کے پاس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہی جنت میں جائے گا نا، تو گویا اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. اب وہ ایمان کی ٹرین کی بیٹھ ایمان کی ٹرین پر بیٹھ کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ جنت میں جا رہا ہے. سنت کی منزلیں طے کرتا ہوا، عبادت کی منزلیں طے کرتا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے. تو جب مسافر کو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مسافر ایک ہی منزل کو جا رہے ہیں تو آپس میں محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اور ہماری منزل کہاں ہے؟ جنت ہے. ہم ایمان کی ٹرین پر بیٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں نا بھائی، ہم سب کو جنت ہی میں انشاءاللہ جانا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو لے جائے. تو جب ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو پھر لڑنا کس بات کا، کس بات کا، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. یہ جو دل میں زہر ہے، زہر، یہ دل میں زہر میں کیا ہوا، کیا نتیجہ ملا، کون سی عزتیں مل گئی؟ جو آدمی ایک دوسرے کو مار رہا ہے وہ کیسی زندگی گزارا ہے؟ خود کتے کی زندگی گزارتا ہے. اسی طرح سے یہ قبضہ کرنے والے، یہ وہ کلاشن کوف اور ٹیٹیا رکھ کر گھومنے والے، ان کی زندگی کیا، کون سی زندگی، کتے کی طرح زندگی ہے کہ نہ کھانے کے نہ پینے کے، دشمنیوں کے اندر کیا ہے، ان کو ہر وقت خوف لگا ہوا ہے کہ کوئی مجھے آ کر مار نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ خود غلط کام کیا. اگر ایک مسلمان ہے، مان لو وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، اگر اس کو کوئی ناجائز بھی مارتا ہے تو کیا ہے، اس کو شہادت کی موت ملے گی. اور وہ جو کتے کی زندگی گزارنے والا، کتے کی طرح جیے گا، کتے کی طرح مرے گا. اور جو شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. کیوں بھائی؟ موت جب اللہ چاہے گا تبھی ملے گی نا. تو جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سنت و شریعت پر عمل کر کے جب اس کی حفاظت میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے. واللہ یعصمک من الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت کے لوگوں سے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے. آپ نے پہرا ہٹا دیا، پہلے پہرے دار ہوتے تھے، آپ نے پہرا ہٹا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. رب ہے کافی، رب ہے کافی تیری حفاظت کو، میرے پیارے شیخ فرما رہے ہیں، رب ہے کافی تیری حفاظت کو، لاکھ چاہے برا اگر دشمن، اگر دشمن چاہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کر دوں وہ کر دوں، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ چلے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے آبرو کی، ہماری عزت کی، ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اور جو موت آنی ہے میرے دوستو، کچھ کر لے، کچھ کر لے، جو آنی ہے وہ آ کر رہے گی. بس اللہ تعالیٰ جینا رکھے اپنی فرما برداری پر، اور موت دے اپنی فرما برداری میں. آنی تو ہے نا، جانا تو ہے، لیکن جینا اللہ کی فرما برداری پر ہو، اور مرنا بھی اللہ کی فرما برداری پر ہو. بس اپنے مرشد کی ایک بات سناتا ہوں، ختم. میرے مرشد نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو، غور سے سننے والی چیز ہے اور قلب و جان میں اتارنے والی چیز ہے. فرمایا کہ اگر کہیں جان اور مال کا مقابلہ ہو، جان اور مال، کہ گنڈا جان بھی لیتا ہے مال بھی لے رہا ہے، جان اور مال میں سے ایک چیز مانگ رہا ہے، تو فرمایا مال دے دو لیکن جان بچا لو، کیونکہ جان ہوگی مال پھر آ جائے گا. اصل جملہ اس کے بعد والا ہے. اور فرمایا کہیں جان اور ایمان کا مقابلہ ہو، جان کا اور ایمان کا، میرے مرشد نے روتے ہوئے فرمایا جان دے دو لیکن ایمان مت دو، کیونکہ ایمان چلا گیا وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے واپس لانا، مال چلا گیا واپس آ سکتا ہے،
لیکن اگر ایک مرتبہ, اور پھر دیکھو اگر جان دیتی مال نہیں دیتا تو بیوقوف ہے, مال کا کیا کرے گا, جان خریدتی ہے کیوں, اس لیے کہ اسی جان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال کر سکتا ہے. جان نہیں ہے تو کیا کرے گا, مال اللہ کی محبت کے اعمال کے لیے مال شرط نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اعمال کے لیے جان چاہیے, وہ جان ہے لگا دے گا. لیکن فرمایا جہاں جان اور ایمان کا معاملہ ہو, جان دے دو ایمان مت دو, جان دے دو ایمان مت دو, یعنی ایمان فروشی مت کرو, ایمان کو بیچو مت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے ایمان کو بیچ کر اپنی جان مت بچاؤ, یہ بزدلی کا راستہ ہے. جان دے دو لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض مت کرو. اللہ تعالیٰ ہماری جان کی, ہمارے مال کی, آبرو کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, ایک تو یہ آگ کہ نفرت تعصب کی آگ, کہ زبان اور رنگ کی وجہ سے جو مسلمان مسلمان کا دشمن ہے, اور پھر دوسری آگ کیا ہے کہ مدارس, علماء اور دین پر چلنے والوں کے لیے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے. اب دیکھو کل ہی ایک عالم کو شہید کر دیا جن کا کوئی قصور نہیں, ایک بڈھا کیا کرے گا وہ بیچارہ, مولانا امین صاحب. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو عقل دے, ان کو سمجھ دے, اور یہ جو زہر ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری جان مال آبرو شہر اور ملک کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار بنا, یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو آپ کی نافرمانی سے بے سکونی کی آگ لگی ہے, اس کو اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر ہماری جانوں کو چین اور سکون عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یا اللہ علماء کی حفاظت فرما, مدارس اور دینی مراکز کی حفاظت فرما, دینی خداموں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان مسلمان کے گلے کاٹ رہا ہے, اور ناجائز مظلوموں پر بمباری اور حملے ہو رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے ناجائز چیزیں ہیں جو ظلم ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس ملک کو ظلم سے پاک فرما دیجئے, مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ظالم کو ان کے ظلم کی ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما, اگر وہ توبہ ان کی قسمت میں نہیں, یا اللہ ان کے ظلم کو ظالم کو ظلم سمیت یا اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اس ملک پر جو غیروں کی نظر ہے, یا اللہ تعالیٰ ان کی نظر آنکھوں کو نکال دیجئے, یا اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لیجئے, یا اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو رکھ لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہماری آبرو رکھ لیجئے. یا اللہ ہم آپ کے نافرمان ہیں, ہم نے آپ کی یا اللہ گستاخی نالائقی کی ہے, لیکن آپ کا نام لینے والے ہیں, آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یا اللہ اپنے نام کے صدقے میں اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہماری جان, ہمارے مال, ہمارے آبرو, یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے. سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. شریعت و سنت کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. دین کے جتنے شعبے ہیں, یا اللہ آپ کی شریعت و سنت کے اور علماء سے مسائل پوچھنے کے محتاج ہیں, ہماری دینی خدمتوں کو شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجئے, اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے نفس سے, شیطان سے کی غلامی سے ہمیں حفاظت نصیب فرما اور نجات عطا فرما. ربنا, اور ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے ایمان کو کامل فرما, ہماری جانوں کو ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.
Thank you. جاتے تو اتنی ساری لائٹیں جمل چلانی شروع کر دی. کچھ دو چار گدھے میرے جیسے آتے تو اس وقت یہاں پہ جمل چل رہے ہوتے.
Thank you. ہے.